قاری محمد اشرف ہاشمی جن کی گفتگو دل میں اتر جانے والی اور جن کی تماثیل شعور و وجدان میں روشنی کی صورت بکھر جانے والی ہوا کرتی ہیں، آپ 9 مئی 1984 کو اسلام دشمنوں کے ہاتھوں گلبرگ لاہور سے اس وقت اغوا کر لیے گئے کہ جب آپ کو ہانگ کانگ کے لیے ایک تبلیغی دورے پر روانہ ہونا تھا۔ قاری اشرف ہاشمی جو ہنوز اغوا شدہ ہیں، آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہم آپ کے درس قرآن سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ محو خطاب ہے قاری اشرف ہاشمی۔
وعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين۔ رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے متعلق مجھے کچھ بیان کرنے کو کہا گیا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی شخصیتیں جو بڑے جاہ و جلال سے علم و کمال اور دولت اور جمال اور اقتدار اور اس قسم کی دوسری قوتیں لے کر کے آئی ہیں، لیکن ہم ایک ہی شخصیت کا نام لیتے ہیں جن کا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے ہم انہی کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایک تو فقط عقیدت وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں ان سے عقیدت ہے، محبت ہے اور اس رشتہ ایمان میں ہم ان کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی شخصیتیں آئیں ہیں, ہم اگر بنظر غائب دیکھیں تو انہوں نے انسانوں کو دیا کیا ہے؟ سکندر, رستم, اسی طرح دنیا کے بڑے بڑے کمانڈر, اسی طرح دنیا میں بڑے بڑے نظریاتی نعرے لگانے والے کارل مارکس, لینن اور بڑی بڑی شخصیتیں نظر آتی ہیں, لیکن یہ کہ انہوں نے انسانیت کو دیا کیا ہے, اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو آمنہ کے لال کے سوا اور کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ جس کی اہمیت نظر آتی ہو. کوئی اپنا جاہ و جلال دکھا کے چلا گیا ہے, کوئی اپنی علمی منشگافیاں سنا کے دنیا سے چلا گیا ہے, کسی نے دنیا کو خاک و خون میں تڑپایا ہے اور اپنی نشانی چھوڑ گیا ہے, کوئی غلط نظریات میں الجھا کے انسانوں کو اس نے یہی کمال تصور کیا ہے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے ہیں, جو کچھ انسانوں کو آپ نے عطا فرمایا ہے, وہ تا قیام قیامت انسانیت کے لیے روشنی, رہنمائی, ہدایت اور نور کا کام دے رہا ہے. وہ آج کی مہذب انسانیت کے لیے بھی اسی طرح مفید اور اسی طرح حیات بخش ہے جس طرح آج سے 1500 سال قبل جاہلیت کے اندر ڈوبے ہوئے انسانوں کے لیے. اس کی روشنی میں, اس کی تابانی میں کوئی فرق نہیں آنے کا, نہ آیا ہے اور نہ آئے گا. یہ دنیا جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ دنیا کہتی ہے, دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی اخلاق کی جھلک, کردار کی بلندی, سچائی, امانت, دیانت, انسانیت کے لیے دل میں پیار, جہاں کہیں بھی دنیا میں کوئی ادنا سی نیکی, کوئی اچھا عمل کفر کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس, آپ تاریخ کے اور آپ الٹ کے دیکھیں گے تو آپ نظر آئے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم پر, دنیا انہیں مانے یا نہ مانے, انہیں اللہ کا رسول تسلیم کرے یا انکار کرے, جہاں کہیں بھی کچھ روشنی موجود ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. کسی پہلو سے بھی, کسی انداز سے بھی دنیا کے پاس پہنچیے, بہرحال کیوں کہ آپ سے پہلے کی انسانیت کی زندگی, اس کائنات کرہ ارضی کی انسانوں کی زندگی پر نظر ڈالیں اور پھر اس کے بعد بتدریج پورے عالم پر ایک نگاہ ڈالیں, تو جہاں جہاں میرے آقا کا پیغام پہنچا ہے وہیں اپنے آثار چھوڑ کر گیا ہے اور اسی کے آثار و کیفیات آج بھی نظر آ رہے ہیں. وہ دنیا جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہے, جو اپنے آپ کو بہت بلند تصور کرتی ہے, وہ ابھی یہ 200-300 سال کی بات ہے کہ یورپ میں ڈنمارک سے افتتاح ہوا ہے اس بات کا, انسان اس طرف آئے ہیں کہ غلامی بری چیز, اس سے پہلے انسانوں کو غلام بنانے کے اتنے بھیانک طریقے اختیار کیے جاتے تھے کہ بستیوں کو آگ لگا دی جاتی تھی اور جو انسان بھاگتے تھے باہر نکل کے ان کو پکڑ کے غلام بنا لیا جاتا, جنگلوں میں, افریقہ کے جنگلوں میں سیدھے سادے بھولے والے انسان جب وہ رات کو اپنی کھیل اور تماشے میں مشغول ہوتے تھے تو گولی مار کے چند ایک کو قتل کر دیا جاتا تھا, بھون دیا جاتا تھا, اور باقی جو سہم جاتے تھے انہیں اٹھا کے کشتیوں میں سوار کیا جاتا تھا اور انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ خود چپو مار کے چلو اور پھر انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کی ترقی اور اپنی روشنی پہ ناز کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ روشنی ہے, اگر ہم اسے روشنی تسلیم بھی کریں تو یہ اس قسم کی روشنی ہے جیسے کہ چور کے ہاتھ میں نہیں روشنی ہوتی, وہ بیٹری لے کے چلتا ہے تو چور جو ہے وہ اس بیٹری سے اس روشنی سے اپنے گھر کا راستہ نہیں معلوم کرتا, وہ دوسرے کے گھر کا سامان تلاش کرتا ہے. حقیقت یہ کہ وہ روشنی نہیں اندھیرا ہوتا ہے, اگر واقعتاً روشنی ہوتی تو دوسرے کا دروازہ دیکھ کے اسے پتہ چل جاتا کہ میرا گھر نہیں ہے, میں کسی اور گھر آ گیا ہوں اور وہ لوٹ جاتا, لیکن وہ روشنی ہوتے ہوئے بھی اندھیرا ہے. یورپ کی روشنی اسی قسم کا انداز رکھتی ہے, روشنی وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے, جنہوں نے انسان کو انسانیت کا سبق سکھلایا, ورنہ انسان تو انسانیت سے ہی آشنا نہیں. اتنی درندگی تھی, اس قدر ظلم و بربریت کا عالم تھا کہ انسانوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. کس وجہ سے؟ کسی قصور کی بنا پر, کسی جرم کی بنا پر نہیں, ایسے کسی راہ گزر پہ, کسی قافلے پہ ڈاکہ مار کے اس کے بچوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو باندیاں اور انہیں قتل کر دیا جاتا اس انداز سے, اور پھر اس غلام کا مرتبہ اور مقام اس طرح گرا دیا جاتا کہ وہ شخص جو غلام بنانے والا ہے وہ اپنی عیاشیوں پہ انہیں قربان کر دیتا. مہمان آتے کسی معزز مہمان نواز کے گھر میں, کسی دولت مند کسی وڈیرے کے گھر میں, تو وہ اپنی دولت ان مہمانوں پر اس طرح لٹاتا کہ انہیں کھلاتا انہیں پلاتا. کھانا کھلانے کے بعد اس گھر کے غلام کو یہ کہا جاتا کہ تو ان کے سامنے شراب چن, جب وہ شراب رکھ دیتا وہ شراب پیتے تو اسی غلام کو سین کے کونے میں باندھ دیا جاتا اور مہمانوں کے ہاتھ میں تیر کمان دے دیے جاتے کہ تم لطف اندوز ہو. اس غلام پر تیر برسائے جاتے اور وہ چیختا اور یہ شراب کے نشے میں قہقہے لگاتے, اور اس طرح غلام کو قربان کر دینا گردن اونچی کرنے کے لیے بہت بڑا عمل تھا کہ فلاں شخص نے اپنے آج اتنے غلام قربان کیے ہیں مہمانوں کے خاطر, ان کی دلجوئی کی خاطر. یہ انسانیت کی قدر تھی. آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخ کو کس انداز سے بدلا ہے. وہ حضرت زید جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کسی طرح آ پہنچے تھے, مکے کے بازار میں بکنے کے بعد کسی نے انہیں خریدا اور حضرت خدیجہ کو تحفتاً دے دیا, اور پھر وہ غلام حضور کے گھر اس طرح رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ پیار دیا کہ جو پیار اسے اپنے گھر میں بھی نصیب نہیں تھا. اور یہاں تک نوبت آئی کہ حضرت زید کے والد حضرت حارثہ وہ تلاش کرتے پھر رہے زید کو, اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ زید میں تیری تلاش میں اس وقت تک پھرتا رہوں گا جب تک میری جان میں جان ہے, میں اپنی اونٹنی سے نہیں اتروں گا, میں جنگلوں کو صحراؤں کو اسی طرح طے کرتا رہوں گا جب تک مجھے میرا بیٹا زید نہ مل جائے. اس کو کسی نے خبر دی کہ تیرا بیٹا مکہ معظمہ میں ہے, وہ وہاں پہنچا, اس کا اپنا بھائی اس کے ساتھ تھا, اور وہ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے بڑے پیار سے یہ بات کہی کہ آپ مجھے معزز نظر آتے ہیں, معزز قبیلے سے آپ کا تعلق ہے, میں نے سنا میرا بیٹا زید آپ کے پاس ہے, آپ اگر مجھے دے دیں جو آپ مانگیں گے میں آپ کو دے دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا, اور بلانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے والد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کہ زید تمہیں اجازت ہے تم اپنے والد کے ساتھ جا سکتے ہو, لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے پاس جا کے ملنے کی بجائے دوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آ گئے اور حضور سے چمٹ گئے, اور یہ الفاظ تھے کہ میں آپ کو چھوڑ کے کسی صورت بھی نہیں جا سکتا. اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کے پیار کا اندازہ ہوا, آپ لے کر کعبے میں چلے گئے اور فرمایا زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے, اسے زید ابن محمد کہا جائے. تو یہ مقام, یہ محبت جو کسی پہلو سے کسی کے تصور میں ہی نہیں تھا کہ غلام کو بھی یہ مقام مل سکتا ہے، یہ اعزاز مل سکتا ہے. اور اسی کا نتیجہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو اپنے پاس بٹھایا کرتے. کسی نے اعتراض کیا کہ بڑے بڑے قریشی تو جوتیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ خبیب اور یہ بلال جو ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ نے بھی یہی الفاظ فرمائے کہ یہاں مسئلہ کسی کی ذات سے یا کسی کی دولت سے یا کسی کی دنیاوی مقام سے نہیں ہے، یہاں تو معاملہ قربانی کا، دین کے معاملے میں کس نے قربانی زیادہ دی اس کا مقام بلند. اتنا سبق پڑھا دیا اخلاق و محبت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، یبن السودا، کالی ماں کے بیٹے، حضرت بلال سے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ آواز پڑی تو آپ نے فرمایا، حفیق الجاہلیہ یا آبازت، ابو ذر ابھی تک جہالت کی کچھ باتیں باقی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فکرہ اتنا سخت تھا، کہنے کا انداز اتنا سخت تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر برداشت نہیں کر سکے اور اپنی غلطی پر اتنی ندامت آئی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر اپنے رخسار رکھ دیے اور یہ الفاظ کہے کہ بلال اٹھو اور اپنے جوتوں سے میرے اس چہرے کو مسل ڈالو. میری زبان سے یہ الفاظ کیوں نکلے ہیں کہ حضور خفا ہو گئے. اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر حضرت ابو ذر غفاری کے چہرے پہ پاؤں رکھا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ کہیں ابو ذر یہیں تڑپ کے اپنی جان ہی نہ دے دے. چنانچہ ایسا ہوا اور یہ منظر لوگوں نے دیکھا. کہاں وہ بلال، وہ کالا، وہ سیاہ حبشی جس کی بظاہر کوئی قیمت نہیں تھی لیکن اللہ کے ہاں اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دامن اطاعت کو پکڑ لینے کے بعد اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ قریش بڑے بڑے سردار اس کے مقام پر رشک کیا کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو پیار اور جو محبت بخشا ہے آپ ذرا اس پہ غور فرمائیں تو یہ سارا انقلاب ہی اسی پیار اور محبت کی وجہ سے. مدینہ سکینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس روز جس وقت آپ نے ابتدائی خطبہ دیا ہے اور اسلامی ریاست کا افتتاح فرمایا ہے، اس میں جو آپ نے تقریر فرمائی ہے آپ وہ سنیں تو حیران رہ جائیں کہ حضور نے کیا کچھ بیان فرمایا. آج کا مولوی ممبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ ختم ہی نہیں ہوتی تقریر، اور اٹھنے کے بعد ہم بھی دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی اپنا فرض پورا سمجھتا ہے کہ ہو گیا ہے. سننا اور سنانا مقصد بن گیا ہے، عمل مقصد نہیں رہا کہ اس کے بعد کچھ کر گزریں، کہ جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کر گزریں، یا سنانے والے کا مقصد یہ ہو کہ خدا کرے عمل ہو. سنانے والے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی زبانوں سے اس کی تعریف ہوئی ہے اور کتنے لوگوں نے اسے اچھا کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں یہ چیز تھی، انتہائی سادگی اور عمل کی دعوت. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ 1.5 لاکھ کے قریب مجمع تہجد الوداع میں، اور حضور یہ فرما رہے تھے کہ میری یہ آخری باتیں ہیں، شاید پھر تم اور ہم اس طرح جمع نہ ہو سکتے. آخری باتیں کہنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر فرمائی جسے من وان لکھ لیا گیا پوری طرح، وہ ساری 10 منٹ کی بنی. اتنے بڑے مجمع میں ایک عام بات، اور زندگی بھر کی تمام تبلیغ و دعوت کا نچوڑ حضور بیان فرما رہے تھے، وہ سارا 10 منٹ میں بیان. اسی طرح مدینہ سکینہ کے اندر وہ جو افتتاحی تقریر آپ نے فرمائی وہ میں آپ کو پوری سنا دوں، آپ حیران ہوں گے کہ وہ چند سیکنڈ کی بنتی، لیکن اس تقریر نے جو انقلاب برپا کیا ہے وہ آج تک دنیا حیران ہے کہ کیا وہ کیا بات تھی اور وہ کیا کیفیات تھی جو اس آقا نے اپنے ساتھیوں کے دلوں میں پیدا کر دی. چند فکروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو الفاظ فرمائے وہ یہ تھے، فرمایا، افش السلام واطعم الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بالسلام. تقریر ختم ہو گئی. یہ ساری تقریر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کو جمع کر کے فرمائی. بظاہر اس قدر سادہ الفاظ ہیں کہ خیال آتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت اور اس قدر سادہ الفاظ، اس قدر چھوٹے چھوٹے الفاظ بظاہر، لیکن آپ ان الفاظ کی گہرائی پہ نظر ڈالیں تو آپ کو حیرت ہوگی. کہ اللہ رب العزت کے اس پیغمبر نے کس پیارے انداز سے اللہ آپ نے چھوٹی سی بات فرمایا افش السلام, سلام کو عام کرو, اور اس کے لیے آپ کے الفاظ یہ تھے کہ اس کی جو وضاحت حدیث میں آتی ہے کہ سلام کو عام کرو, پہچانو یا نہ پہچانو کہو السلام علیکم. اب جب کسی محفل کے پاس سے مسلمان گزرا ہے اور اس نے بڑے پیار سے کہا السلام علیکم, تو شاید ہم اس فقرے کے مفہوم سے نہ آشنا ہوں. یہ بالکل اس طرح کی کیفیت ہے کہ خدا تمہیں خوش رکھے, تمہیں زندگی میں کوئی دکھ نہ پہنچے, تم سلامت رہو. اب جو یہ بات ایک شخص کہہ کے گزر گیا ہے تو نگاہیں اٹھ گئی کہ یہ کون ہے جو اس قسم کی پیاری دعا دے کے جا رہا ہے, پتہ چلا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ لوگوں کے خیر خواہ ہیں, لوگوں کو دعا دیتے ہیں, بڑی پیاری بات ہے. پھر فرمایا آتے مطعم, کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے کی کیفیت کیا تھی؟ ایک تو کھانا وہ ہے کہ فرمایا تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو تو تم جو لقمہ کھا رہے ہو یہ حرام ہے, اور قسم کھا کے فرمایا واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, تین دفعہ فرمایا خدا کی قسم مومن نہیں ہے, خدا کی قسم مومن ہے, خدا کی قسم مومن ہے. صحابہ نے عرض کیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کس کے متعلق فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ جس کا پڑوسی تو بھوکا لیٹا ہوا ہے اور وہ مزے سے کھا کے سو گیا ہے, وہ فرمایا ما آمن بی من بات جارہ جائعاً, جس کے پڑوسی نے بھوکے رات گزاری ہے وہ مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا, جھوٹ بولتا ہے کہ میں مومن, وہ خدا کی قسم مومن. ایک تو یہ بات, اور دوسرا پہلو یہ کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو پکڑ لیا ہے کہ بھائی آج شام کا کھانا میرے ہاں, یا کسی انسان کو بڑے پیار سے اس نے کہا ہے کہ آج دو لقمے اکٹھے کھائیں گے, کھانا اس کے گھر بھی موجود ہے, لیکن دعوت کا یہ انداز سکھلایا کہ بجائے اس کے کہ تم لوگوں کے گھر سے کھا کے خدا کا دین بیان کرو, لوگوں کو اپنے گھر سے کھلا کے خدا کا دین بیان کرو. اور آپ دیکھیں گے جو بات اس طرح اثر انداز ہوتی ہے وہ کوئی اور صورت نہیں اثر انداز ہوتی. یہ اس قدر پیاری بات ہے کہ آپ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اپنے دسترخوان پہ بلائیں, اسے کھانا کھلائیں اور پیار سے اللہ کی بات اس کے دل میں ڈالنے کی کوشش. آپ یقین کریں کہ یہ سالہ سال کا فاصلہ دنوں میں طے ہوتا ہے یا نہیں, یقیناً ہوگا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی ابتدائی اسی بات سے کی جب آپ سے کہا گیا انذر عشیرتک الاقربین, اپنے رشتہ داروں سے ڈرانا شروع کیجئے, تو آپ نے سب سے پہلے اپنے قبیلے والوں کی گھر دعوت کی, گھر بلا کے تو پھر دعوت پیغام دیا اللہ کا. تو یہ جو انداز ہے یہ بہت ہی پیارا ہے, اسے ہم آزمائیں تو یقین جانیے کہ کتنے دل ہیں جو ہمارے قریب آ سکتے ہیں. وہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اسے پرتکلف کھانا ہی کھلائیں, فقط ادنا سی دعوت معمولی تھی جس میں ہم بوجھ بھی نہ محسوس کریں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا. اب جب صحابہ نے لوگوں کو اس انداز سے اپنے دسترخوان پہ بلایا, ایک طرف تو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی درد بھری ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں, اور یہ جو اللہ کا بندہ مدینے میں آیا ہے کتنی پیاری بات کہتا ہے, ہم ذرا اس کی بات سنیں, اس پہ غور تو کریں, کتنی اچھی بات کہتا ہے, اس سے تو زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے. اس طرح فکر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی. اور پھر فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی جو ہے اس کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سبق پڑھایا عملاً وہ یہاں تک تھا کہ اگر کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ گئی ہے تو مسلمان کی نیند حرام ہو, اس نے جا دروازہ کٹکھٹایا, اس نے کہا بھائی بہن بتاؤ میں تمہارے کیا کس کام آ سکتا ہوں, تمہارے بچے کے درد کو ہم کس طرح بانٹ سکتے ہیں, تمہارے درد کو ہم کس طرح بانٹ سکتے ہیں, کوئی صورت ہو کہ میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں, تم کون ہو, تمہارا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں, لیکن ہمارے آقا نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں انسانیت اگر درد میں مبتلا ہو تو تم اس کا مداوع کرو, اس کا حکم ہے, اس واسطے ہم آئے. اب حیرت کی بات ہے کہ جہاں دنیا میں یہ صورتحال ہو کہ باپ اپنے بچے کو نہ پوچھتا ہو, بیٹا اپنے باپ سے نہ آشنا ہو, بالکل جیسے آج کی یورپ کی زندگی ہے کہ وہاں باپ تڑپ رہا ہو تو بیٹا اپنا وقت نکال کے باپ کو پوچھنے نہیں آتا, لیکن ایک ایسا معاشرہ پیدا کر دیا جائے کہ اپنا بیٹا اور باپ تو درکنار,
گلی میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی اور مسلمان پہنچ گیا ہے اور وہ کہہ رہا کہ خدا کے بندوں میں تمہارے کوئی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتاؤ. آپ بتائیے کہ ان کے دلوں کی کیا کیفیات. یہ بات ہم نے چھوڑ دی ہے. میں کئی دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ دنیا میں اتنا بڑا نظام کہیں بھی نہیں ہے. یہ جو پانچ وقت کی نماز کا نظام اللہ نے ہمیں بنا دیا ہے, دنیا میں کوئی مذہب, دنیا میں کوئی پارٹی, دنیا میں کوئی ملک, دنیا کے اندر کوئی بھی نظریہ رکھنے والے ایسے نہیں ہیں جو دن میں پانچ وقت میٹنگ کرتے ہوں, ایک جگہ جمع ہو کہ بلا یعنی مطلب محنت کے اور بغیر کوشش کے ایک شخص کھڑے ہو کے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی آواز لگاتا ہے اور مسلمان دن میں پانچ دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ سالہا سال تک, 40 سال تک بھی اگر ایک مصلی پہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں سب پہ, تو کندھے سے کندھا تو مل رہا ہے لیکن دل سے دل نہیں ملا. مدت ہو گئی ہے ہم نے آپس میں پیار کی کبھی بات ہی نہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ساتھ والے کا درد کیا ہے, اسے بٹانے کا طریقہ کیا ہے. تو بات اس طرح تو نہیں بنتی کہ اجتماع ہوا, مل بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے, پھر بکھر گئے اپنے اپنے آشیانے میں جا کے بیٹھ گئے. یہ تو پرندوں حیوانوں کا کام ہے, انسان کا تو مادہ ہی ان سے تھا, پیار سے تھا. اور یہی دعوت اسلام نے ہمیں دی تھی کہ ایک بنو اور نیک بنو, آپس میں پیار کرنا سیکھو اور خدا سے محبت کرو. یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں تو سارا دین اسی میں, خلق خدا کو اخلاق سے راضی کر لو اور خدا کو عبادت سے راضی کر لو, بس یہ دو چیزیں کر لو تو تمہارا ایمان مکمل ہے. لیکن یہی چیزیں ہم سے نہیں ہو سکی. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دلوں میں ڈال دی تھی کہ صلوا الارحام, صلہ رحمی کرو, اور فرمایا کچھ نہیں کر سکتے ہو, تم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہو تو اماتۃ الاذیٰ عن الطریق من الایمان, راہ گزرتے وقت اگر کوئی پتھر نظر آئے, کوئی کانٹا نظر آئے تو اسی کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دو, اتنا تو کر سکتے ہو, یہ تو کوئی مشکل نہیں. اور فرمایا نہ صحیح ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق, کچھ بھی تمہارے دامن میں دینے کو نہیں ہے تو فرمایا اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے ملی لیا کرو, اس میں کیا ضائع ہوگا, ہنس کے ملی لیا کرو, یہ تو ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس ہادی برحق نے جو آواز لگائی اس سے عالم یہ تھا کہ مدینہ سکینہ کی جو وہ بستی تھی, میں یہاں ایک بات کرتا چلا جاؤں گا, میں کئی دفعہ اس کے متعلق کہہ چکا ہوں, اب پتہ نہیں میری آواز اوپر پہنچتی ہے کہ نہیں, آج تو آواز کہیں بھی نہیں پہنچتی, کوئی کہیں چیختا رہتا ہے وہ اپنے ہی گھر تک اس کی آواز اوپر نہیں پہنچتی, آپ لوگوں تک تو پہنچ سکتی ہے, پہنچا دیتا ہوں. میں بہت دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو بڑی بات ہے نا کہ ملک کی قیادت ہمیں مل جائے, چھوڑی آپ ملک کو, صوبے کو بھی چھوڑی, ضلع کو بھی چھوڑی, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, خدا مجھے معاف کرے اس قسم پہ, میں کہتا ہوں آپ ایک بستی لے لیجئے, کوئی سی بستی لے لیجئے اور کہیے کہ اس بستی کو ہمارے حوالے کر دو, نہ کہیے آپ خود اس میں چلے جائیے اور اس بستی کے ایک رخ سے شروع ہو جائیے اور پوچھئے کہ کیا تیرے گھر میں روٹی ہے, تیرا کوئی بچہ ننگا تو نہیں ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے گھر میں, ہم اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور ایک مہینے کے بعد اس بستی میں رات کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو, کوئی ننگا نہ ہو, کوئی بیمار نظر نہ آئے, جس کی عیادت نہ کی جا رہی ہو, یقین جانیے وہ بستی پورے ملک کو کھینچ لے گی اور سارے مسلمان ہو جائیں گے. یہ آزما کے کوئی دیکھ لے, بات مشکل نہیں ہے. مدینہ سکینہ کی وہ چھوٹی سی بستی جو تھی جسے دیکھ کے دنیا والوں نے کہا کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے, کافر جو تھے ان کے دل اس طرف آئے, کھینچے چلے آئے, وہ چیز کیا تھی کہ آج میں اکیلا ہوں اور کل میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں اور ادھر میرے سر میں درد ہوا ہے تو 40 آدمی مجھے شام کو پوچھنے آئے ہیں, اہل محلہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے رشتہ دار ہیں یار, یہ کون لوگ ہیں, تمہیں بڑے پیار سے پوچھنے آئے تھے, بھئی یہ میں اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں نا تو یہ میرے ساتھی ہیں, آپ یقین جانیے وہ آپ کا پڑوسی دوسرے دن مسجد میں ہوگا, کہ بھئی جس کے اتنے ساتھی بن گئے ہیں نماز پڑھنے سے, ہر پہلو فقط آخرت ہی نہیں دنیا میں بھی کچھ نظر آنا چاہیے. اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا, وہ معاشرہ پیدا کر دیا کہ جہاں صورتحال انسان ہمارے سامنے زندگیاں ہیں مختلف, ایک حیوانوں کی زندگی ہے, ایک درندوں کی زندگی ہے, درندے کا کام یہ چیر پھاڑ کے پیٹ پار لو اپنا, اور حیوان کا کام یہ ہے کہ اس کے آگے جو چارہ ڈالو کھا لیتا ہے, جو بچ جائے وہ پیشک اس پہ پیشاب کرے کچھ کرے, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا. اور انسان کا کام یہ تھا کہ اپنا کھا لے اور جو باقی بچا وہ ساتھی کو دے دے, لیکن اسلام نے اس سے بھی آگے قدم رکھا, اس نے کہا کہ نہیں, اپنا کھا لینا اور باقی دے دینا یہ تو کوئی کمال نہیں, اپنے پیٹ سے کاٹ کے اپنے بھائی کو دے دو. اور یہاں تک نوبت آئی کہ میدان کارزار کے اندر زندگی کے آخری مرحلے میں جب جان نکلنے والی تھی اور پیاس سے تڑپ رہا تھا ایک مجاہد, اس نے پانی جب مانگا ہے اور پانی قریب آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک ترستی نگاہ پانی کو اور بھی دیکھ رہی ہے, اس نے کہا میں بعد میں پیوں گا, پہلے میرے ساتھی کو پلا. اور دوسرے نے جب تیسرے کی آواز سنی ہے تو اس نے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں پیتا, پہلے میرے بھائی کو پلا دوں. اور حتیٰ کہ تینوں نے جان اللہ کے حوالے کر دی ہے. یہ جو صورتحال ہے یہ اگر آج پیدا ہو جائے, اس انداز سے ہم آپس میں پیار کرنے لگیں, تو خدا گواہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ دنیا کو ہم مسلمان نہ کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز کہ افشو السلام, سلام کو عام کرو, اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. کرم فرما تو انہیں اپنا بنا لے, ہماری محنت کے اندر اثر ڈال دے. فرمایا جب لوگ خراٹے کی نیند سو رہے ہوں تو تم اٹھ کے خدا کو یاد کرو. یہ بات بھی بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی زبان میں اثر پیدا ہوتا ہے. قرآن کے یہ لفظ ہیں, ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا, جب کوئی رات کو اٹھ کے خدا کے سامنے روتا ہے تو ایک تو اس کا اپنا نفس درست ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی زبان میں اللہ اثر پیدا کر دیتے ہیں, اس کی زبان سے بات پکی نکلتی. آج زبانیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں؟ اس لیے کہ وہ دنوں کی بات تو ہے, راتوں والی بات کوئی نہیں رہی. عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سہرگاہی. یہ آدھی رات کے وقت اٹھ کے رونے والے جو ہیں وہ جب دن کو محنت کرتے ہیں تو ان کی محنت میں اللہ اثر ڈال دیتے ہیں. باتیں کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن صورت یا حسن سیرت بیان کرنے کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں, ہو رہی ہیں, ہوتی رہیں گی, لیکن یہ کہ نتیجہ پھر بعد میں کچھ بھی نہیں نکلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی باتیں ہم کر سکتے ہیں. آپ سب سے زیادہ حسین تھے, آپ سب سے زیادہ کریم تھے, آپ سب سے زیادہ خلیق تھے, آپ سب سے زیادہ علم والے تھے, آپ سب سے زیادہ حلم والے تھے. یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان باتوں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں ان پر اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کس نے آپ کو حسین نہیں کہا, آپ کو کس نے امین نہیں کہا, آپ کو کس نے خلیق نہیں کہا, یہ تو کافروں نے بھی کہا ہے. یہ کوئی بات ہے, آپ سمجھتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, دانا ہیں, یہ فقط مسلمانوں نے نہیں کافروں نے بھی کہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ حجر اسود کے رکھتے وقت کیا الفاظ تھے قریش مکہ کے؟ قریش مکہ کے الفاظ یہ تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر تشریف لائے ہیں تو بے ساختہ قریشیوں کے زبان پر الفاظ تھے, جال امین, جال امین, یہ الفاظ تھے. رضینا ھذا محمد, ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں, یہ تو محمد ہے. یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ امین کہہ رہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے کیے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی امانت مصطفیٰ کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں مکے والوں کو, اور حضور فرما رہے ہیں کہ امانتیں سپرد کر کے پھر یہاں سے چلیں گے. حضرت علی اس سے فرمایا کہ تم امانتیں دے کے آنا, یہ انہیں بھی پتا تھا. اور جب وہ آپس میں تنہائی میں بیٹھ کے, خلوت میں بیٹھ کے بات کرتے تھے تو ان سے کوئی بات نہیں بن پڑتی تھی کہ آپ کے متعلق کون سا الزام لگائیں, کوئی الزام نظر نہیں تھا آتا. کوئی کہتا کہ اس شخص کو کہو کہ یہ شاعر ہے تو بات بنتی نہیں تھی, نہیں بھائی شاعروں کا کلام تو اس طرح نہیں ہوتا. ایسے کاہن کہہ دیتے ہیں, نہیں کاہن تو وہ پھر بڑے بوڑھے بولتے تھے کہ نہیں کاہن تو یہ نظر نہیں آتا. اسے پاگل کہتے ہیں, دیوانہ ہے, نہیں وہ دیوانوں والی بات تو ہے نہیں اس میں, یہ تو بڑا دانا ہے. پھر اسے کیا کہیں, اسے جادوگر کہتے ہیں کہ جس سے بات کرتا ہے اس کے دل کو موہ لیتا ہے, اس طرح اس کو جادوگر کے کہہ کر کے پکار. تو یہ عجیب انداز تھا. یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ بات فقط اسی بات پہ ختم نہیں ہو سکتی, ہو جاتی کہ ہم آپ کو حسین کہہ لیں, ہم آپ کو جمیل کہہ لیں, ہم آپ کو علیم کہہ لیں, ہم آپ کو کریم کہہ لیں یا ہم آپ کو حلیم کہہ لیں, بات اس سے نہیں بنتی. بات بنتی ہے اطاعت سے. ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کچھ مارا, کمان ماری یا کوئی چیز تو زخمی ہو کر دیا سر کو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, جب لوٹ کے آئے تو شکار کھیلنے گئے, وہ لوٹ کے آئے تو لونڈی نے کہا کہ پتہ ہے آپ کے بھتیجے کو آپ آج عمرو بن ہشام نے مارا ہے, کہنے لگے مجھ پہ کھانا حرام ہے جب تک بھتیجے کا انتقام نہ لے. چنانچہ گئے اور اس کے سر پہ کمان ماری اور بڑے سخت الفاظ بھی کہے. جب گھر لوٹ کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی پونچھتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ بھتیجے اب تو راضی ہو, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کہ چچا یہ بات نہیں ہے, میں خوش اس دن ہوں گا جب میں یہ جو دعوت لے کے آیا ہوں آپ اسے تسلیم کر لیں. میں کسی کے جو ہے مارنے سے یا کسی کے بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوں گا, میں تو وہ دعوت جو لے کے آیا ہوں جب آپ اس پہ لبیک کہیں گے. اس وقت ذہن میں آیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ واقعی بھتیجا جو ہے وہ اپنے مقصد میں اور اپنے نظریے میں اور اپنے جس راستے پہ وہ چل رہا ہے اس پہ پکا ہے, اس کا مقصد یہ دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے معاملے نہیں ہیں, اور پھر وہ مسلمان ہو گئے. تو آج بھی یہی بات ہے کہ ہم فقط اپنے آپ کو یہ کہہ کے راضی کر لیں کہ اللہ کے نبی آپ بہت اچھے ہیں بہت مبارک ہیں, یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ جیسے آپ اپنے دوست کو خط لکھیں اور وہ دوست کو خط لے جانے کے لیے آپ چپڑاسی کو نہیں, نوکر کو نہیں, ڈاکیے کو نہیں, اپنے بیٹے کو بھیجیں کہ جاؤ یہ میرے دوست کے پاس خط لے جاؤ, اور آپ کے دوست کے پاس آپ کا بیٹا خط لے کے جائے, اور جب وہ وہاں جائے تو آپ کے دوست کو خبر ہو تو وہ استقبال کے لیے آئے کہ میرے دوست کا بیٹا آ رہا ہے, اور راستے میں کمکمیں جلا دے, جھنڈیاں لگا دے, پھول راستے میں بکھیر دے, سب کچھ کرے, اور آپ کا بیٹا جب وہاں پہنچے تو وہ آپ کو اس کے استقبال کے لیے آئے, اسے گلے سے لگا لے, اس کی پیشانی کو بوسا دے, اور جب خط پڑھے تو اس کے ایک ایک فکرے پہ آشش کر اٹھے کہ بہت پیارا خط لکھا ہے, بہت ہی خوب لکھا ہے, میرا دوست تو بہت پرانا ہے اور بڑے پرانے روابط ہیں, ازل سے روحیں ملی ہوئی ہیں, سب باتیں وہ کرے, لیکن وہ خط میں جب پڑھے کہ وہ دوست کہہ رہا ہے میاں ذرا وہ اپنی گاڑی بھیج دیجئے مجھے ضرورت ہے میرے بیٹے کے ہاتھ, تو آپ کا دوست اس کے جواب میں اتنا کہہ دے کہ اپنے باپ سے کہنا بڑا پرانا تعلق ہے ہمارے دل بڑے ملے ہوئے ہیں یہ ہے وہ ہے, لیکن یہ گاڑی میں نے آج تک کسی کو دی نہیں خراب ہو جائے گی بیٹے میں اس سے معذرت خواہ ہوں. اب آپ ہی بتائیے جب آپ کا بیٹا لوٹ کر آئے گا اور وہ سارا قصہ سنائے گا کہ اس طرح کمکمے جلائے گئے اور اس طرح استقبال ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا, تو آپ کیا کہیں گے کہ بیٹے وہ گاڑی کیوں نہیں لائے اس کے متعلق بتاؤ, اور جب وہ یہ کہے گا کہ وہ تو ان کو معذرت کی اور یہ کہا ہے, تو میرا خیال ہے فکرے تو سخت ہیں لیکن میرا خیال جہاں تک ہے آپ یہ کہیں گے کہ پھر خط کو پھاڑ دیا ہوتا تکلف کیوں کیا چوم نے چاٹ لیا, بالکل یہی صورت حال ہے. اے اللہ کے نبی آپ سچے ہیں, ہم آپ کے راستے میں پھول بچھاتے ہیں, ہم آپ کے نام کو چومتے ہیں, ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کے خدا سے بھی محبت ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے دین کے راہ پر چل نکلیں, جھوٹ کے چھوڑ کے سچائی کے راستے پر آ جائیں, بددیانتی کو چھوڑ دیں دیانتدار بن جائیں, ملاوٹ کو چھوڑ دیں اور نہ ملایا کریں نہ ملاوٹ کیا کریں, کم تولنا چھوڑ دیں اور پورا تولا کریں, رشوت نہ لیا کریں, سود نہ کھایا کریں, جھوٹ چھوڑ دیں, یہ باتیں تو اللہ کے نبی ہم سے نہیں ہو سکتی کہ زندگی اس کے بغیر نہیں گزر سکتی. ویسے آپ بھی سچے اور برحق اور آپ کا خدا بھی بہت اچھا, تو اب آپ بتائیے کہ کل قیامت کے روز کیا اتنی بات کافی ہوگی کہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ سچے اور آپ کا خدا بھی سچا. اصل چیز جو ہے وہ تو اعمال ہیں جس کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں, اور اگر ہم اس راہ پہ چل نکلے تو پھر تو کامیاب ہیں, اور اگر نہ چلے تو فقط اس زبانی لسانی دعوے پہ. قرآن کریم نے فرمایا کہ اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یشهد انك لرسول, اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے, یہ نہیں کہتے, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ نہیں کہتے, اس واسطے کہ سچ کہتے تو عمل کرتے, سچ کہتے تو اتباع کرتے, اطاعت کرتے, تو اصل چیز جو ہے وہ اطاعت و اتباع ہے. اگر ہم اس راستے پر چل نکلے تو پھر تو ہم کامیاب ٹھہریں گے, اور اگر فقط بات اتنے تک ہوئی کہ ہم نے آپ کا تذکرہ کر لیا اور آپ کے حسن و جمال کو بیان کر لیا اور آپ کے اقوال کو بیان کر لیا یا سن لیا, تو پھر بات اسی پر نہیں بنے گی. قیامت کے روز اللہ اعمال کا پوچھیں گے, اللہ ہمیں آپ کی اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرما لے. آخر دعوانا الحمدللہ.